visit tazkir.org.
جناب ناظم اجتماع اور معزز رفقاء، ابھی جو بات یہاں کہی گئی کہ ہم مجھے اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع پہ کرنا ہے کہ درس اور تقریر کیسے کریں، تو اس میں سے میں یہ معذرت چاہوں گا آپ سے کہ درس کے بارے میں پھر اس وقت اس موقع پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اصل میں تقریر اور درس ان دونوں کے تقاضے ذرا جدا جدا ہیں. درس یعنی درس سے مراد درس قرآن ہے، تو درس قرآن کے کچھ الگ تقاضے ہیں، اس لیے وہ اس حصے پر میں اس وقت گفتگو نہیں کروں گا. میں اس وقت جو کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف تقریر کے متعلق ہے، یعنی ہم تقریر کیسے کریں. تقریر کے سلسلے میں اس وقت بھی چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، تو اس لیے تمہید میں بھی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور دوسری چیزیں بھی میں کوشش کروں گا کہ ذرا مناسب اختصار سے آپ کے سامنے رکھوں. تقریر کے سلسلے میں دراصل دو ہی نہایت اہم مرحلے آتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مرحلہ تو یہ ہے کہ تقریر کے لیے مقرر کا خود کو تیار کرنا ہے. یعنی اسے عام طور پر سمجھا نہیں جاتا، ساری تیاری تقریر کی جاتی ہے کہ تقریر تیار کی جائے، کیا بولیں گے ہم، لیکن در حقیقت جتنا وہ اہم ہے کہ ہم وہ میٹر تیار کریں، مواد تیار کریں جو کچھ ہمیں رکھنا ہے لوگوں کے سامنے، اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ آدمی رکھنے کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو. اس لیے کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض دفعہ مقرر اسٹیج پر آتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس پر لوگوں کا، حاضرین کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذہن سے دور ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ آڈینس فیئر جو کہلاتا ہے، سامعین کا، حاضرین کا خوف، یہ سب کچھ بھلا دیتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آتا ہے. اور خاص طور پر آپ کو اگر اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں اس کا سابقہ پڑا ہوگا، خود بھی اگر آپ نے کبھی تقریر کی ہے یا دوسروں کو سنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاص طور پر رٹ کر جاتے ہیں تقریر، اس کے نکات، اس کا مواد، سب کچھ دنوں تیاری کر کے جاتے ہیں، رٹ کر جاتے ہیں، ایک ایک لفظ ان کو یاد ہوتا ہے کہ سوتے میں بھی سنا دیں، وہ اسٹیج پر پہنچنے کے بعد سب غائب ہو جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا. تو اب بتائیے کہ وہ جو مہینوں سے تیاری ہو رہی تھی اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب آدمی دراصل اس کی تیاری نہ کر سکا کہ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گا. تو پہلا مرحلہ میرے نزدیک خود یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو اور ہم ان چیزوں کی مشق کریں اور اس پر حاوی ہو جائیں کہ خود کو گویا کس طرح پیش کریں، کیسے لوگوں کا سامنا کیا جائے اور کس طریقے پر اپنی تیار کی ہوئی چیز کو زبان سے ان کے سامنے ادا کیا جائے. اسی کو میں نے یہ عنوان دیا ہے کہ تقریر کے لیے مقرر کا خود کو تیار کرنا، خود یہ نہایت اہم مرحلہ ہے درحقیقت اس سلسلے میں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے خود اعتمادی. اور یہ خود اعتمادی چار چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جس کے لیے چار باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ جس سے ایک مقرر میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے، جو کچھ اس نے ذہن میں سوچا ہے اسے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس میں اب چار جو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر مقرر میں کچھ کہنے کا جذبہ ہو. یعنی صرف یہ بات کہ آپ نے ایک میٹر تیار کر لیا ہے, کسی مضمون کو پڑھ کر, کسی کتاب کو پڑھ کر, یا کہیں سے کچھ جمع کر لیا ہے خیالات کو, یہ اس بات کے لیے بالکل کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اسے رکھ دیں گے اور اس طریقے سے آپ تقریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. جو خود اعتمادی ایک مقرر کے لیے ضروری ہے, اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دراصل مقرر کے اندر ایک زبردست دائیہ موجود ہو, جذبہ موجود ہو, خواہش موجود ہو کہ وہ کوئی پیغام ہے جس کو سامنے رکھنا چاہتا ہے لوگوں کے, اور وہ اندر اس کے موجود ہو, تقریر کا ایک جذبہ, ایک شوق. اب یہ کئی اسباب سے ہو سکتا ہے, اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہے. مثلا مختلف لوگوں میں مختلف اسباب کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کل تک ایک آدمی مقرر نہیں تھا, آج اچانک مقرر ہو جاتا ہے. کل تک وہ گونگا تھا, آج بولنے لگ جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ابھی اسی لمحے اس کے اندر وہ جذبہ اور خواہش پیدا ہو گئی جس نے اس کے گنگ کو دور کر دیا ہے, زبان کو کھول دیا. بعض ایسے لوگ ہیں آپ ہی کے درمیان ہوں گے, ممکن ہے آپ کو بھی صاحب کا پیش آیا ہو. اچانک کل تک آدمی کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا لوگوں کے سامنے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے. اب وہاں اس نے دیکھا کہ صاحب مسجد سے منتظمہ کمیٹی میں بڑے جھگڑے چلے آ رہے تھے, کچھ اس کے بھی ذہن میں ہے کہ کچھ یہاں معاملات خراب چل رہے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے. وہیں کسی نے ایک مسئلہ اٹھا کے کھڑا کر دیا, سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا. اس نے محسوس کیا جو اصل پوائنٹ ہے وہ تو لوگ بول ہی نہیں رہے. اب وہ جوش و جذبے میں بھر گیا ہے کہ سب غلط کام ہو رہا ہے, یہ ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. چونکہ موقع بھی مل گیا کہ دو چار اور بول لیں, بس وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ سارا کام اب تک جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اور ایسا نہیں ہو رہا, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں گے بڑے جوش و جذبے میں بول رہا ہوگا, وہ بڑے زور زور سے بول رہا ہوگا, اور ایک پانچ منٹ یا دو منٹ ہی بولے لیکن وہ اتنے زور شور سے بولے گا اور ایسے جذبے میں بولے گا کہ لوگ متاثر ہو جائیں گے, کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک کہتا ہوں. اب کس چیز نے اسے بلوا دیا؟ ایک دم ظاہر ہے وہ جذبہ تھا, ایک اندر خواہش پیدا ہوئی ایک زبردست, اب وہ اسے روک نہیں سکا. اس نے دیکھیے سارے بند توڑ دیے اور وہ ایک دم کھڑا ہو کر کے بولنا شروع کر دیا. تو آدمی میں صلاحیت موجود ہوتی ہے. فی الواقع انسان حیوان ناطق ہے, اور یہ نطق کی اور یہ گویائی کی اسپرٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے. لیکن یہ بات کہ اس میں یہ کب جذبہ بیدار ہوتا ہے یا کون سی چیزیں اسے بیدار کر دیتی ہیں, یہ ہے وہ چیز کہ ان اسباب کو پیدا کیا جائے. عام ایک ہے مثلا شہرت طلبی ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ شہرت چاہتا ہے لوگوں کے درمیان, تو کسی وہ چاہتا ہے کہ بولے, موقع ملے اسے چند آدمیوں میں بولنے کا. مثلا اس کے لیے بھی ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں مقرر کی حیثیت سے ہم برتری حاصل کر لیں گے بیٹھنے والوں کے درمیان. اس کے لیے بھی ہم مطالعہ کر کے کچھ نئے نئے پوائنٹ سوچ کر, کوئی لطیفہ گھڑ کے یا کہیں سے جمع کر کے یاد کر کے یہ سنانا شروع کر دیتے ہیں, بولنا شروع کرتے ہیں, بحثوں میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں, مخالفت شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کی, محض اس لیے کہ ہماری معلومات کا روب جو ہے لوگوں پہ قائم ہو جائے جہاں ہم آئے دن بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے درمیان. مثلا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے آدمی میں اپنا گویا تفوق جتانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کے درمیان اور احباب کے درمیان, یہ ایک آدمی کو بولنا سکھا دیتا ہے. اسی طریقے پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کمانے کا ایک جذبہ ہے, اپنی تجارت کو چلانے کے لیے اور روپیہ کمانے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ لسان نہیں ہوگا, اپنا منشا لوگوں پر واضح نہیں کر سکے گا جن سے معاملہ پیش آتا ہے, اس وقت تک وہ کیسے اپنی چیزیں بیچ سکتا ہے لوگوں کے درمیان. تو یہ جذبہ جو ہے محض یہ جذبہ لوگوں کو بولنے پر اکساتا ہے, اور وہ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں. عام طور پر تاجر پیشہ افراد بہت زیادہ لسان ہوتے ہیں, چاہے وہ غلط باتیں ہی کہیں, بے ڈھنگے طریقے پر ہی کہیں, لیکن آپ دیکھیں گے یہ بات کہ بلا جھجک کہتے ہیں, بغیر روک ٹوک کے کہتے ہیں, اور انہیں کسی شخص سے بھی جنہیں کوئی خوف لائق نہیں ہوتا، کسی کے سامنے کھڑا کر دیجیے، بس وہ اپنے دل کی بات جو ہے رکھ دیں گے اس کے سامنے. اب یہ کہاں پرورش پائی انہوں نے گھر میں دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے، دکان پر دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ بس وہ جو بھی سامنے آیا اور جو کچھ کہنا ہے بس کہنا شروع کیا انہوں نے. تو یہ ایک جذبہ جو ہے ان کے اندر اس طریقے سے، اگر ایسا وہ نہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کی خصوصیات پیش کر سکیں گے، نہ ان سے بات اپنی منوا سکیں گے، نہ ان کی جیبوں سے اس طرح روپیہ نکلوا سکیں گے. تو کمانے کا جذبہ جو ہے ایک آدمی کے اندر بولنے پر بھی اتر آئے گا. ہمارے لیے خاص طور پر جو جذبہ، جو اصل محرک ہے جذبہ پیدا کرنے کا، وہ ان تمام چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں یہ چیزیں گویا ایک جذبہ پیدا کر دیتی ہیں اور وہ انہیں مقرر بنا دیتی ہے. ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے اور اصل محرک ہے، وہ محرک ہے اپنے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی کوشش. ہم لوگوں نے خاص طور پر جو جماعت اسلامی تھے، غفلتوں اور غلط فہمیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے ایک آدمی ان نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی محروم کر کے اور خدا کے عذاب اور اس میں گرفتار کر دیا جانے والا ہے، ڈال دیا جانے والا ہے اور اس سے کوئی چھٹکارے کی سبیل نہیں، تو ان کی فلاح و بہبود اور حقیقی لگاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں وہ طرز عمل بتائیں، اس طریقے سے واقف کرائیں کہ جس سے وہ وہاں خدا کی اس گرفت سے بچ سکتا ہے. تو یہ جذبہ، یہ محرک ہے جو ہمارے اندر حقیقت میں اس بات کو پیدا کر سکتا ہے، جتنا ہم اس پر غور کریں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے اور اس کی احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اس طریقے سے پورا کریں. تو یہی وہ چیز ہے، جتنا آپ اس پر غور کریں گے یہ آپ کو اکسائے گی کہ آپ اپنے بھائیوں تک پہنچائیے. اب گفتگو میں ظاہر ہے کہ یہی تو جذبہ ہوتا ہے، اسی کو ذرا ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، اسی کو ترقی دے دی جاتی ہے، وہی تقریر بن جاتی ہے. اسی جذبے کے تحت لوگوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں، اسی جذبے کے تحت ان کو لٹریچر پہنچاتے ہیں، اسی جذبے کے تحت آپ انہیں بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے. ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں آپ اجتماع، کیوں آئیے صاحب اجتماع، ایسا کون سا اہم کام ہے؟ لیجیے وہیں سمجھانے بجھانے کا معاملہ شروع ہو گیا، اب آپ نے اس کے دلائل دینے شروع کر دیے. یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک خاص منطقی ترتیب کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جبکہ دوسرا آدمی کوئی جواب میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، ایک آدھے گھنٹے، پندرہ منٹ، بیس منٹ آپ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں خاص ترتیب سے، یہی تقریر بن جاتی. تو اصل میں وہی جذبہ ہے جو آپ کو گھروں سے نکال رہا ہے، وہی جذبہ ہے جو آپ کو یہاں لا رہا ہے. اسی کے لحاظ سے آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے اگر ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم زیادہ مؤثر طریقے پر اور بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے کیسے اس کو پہنچا سکتے ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ قوت ہمارے اندر خدا نے دی ہے تو پھر ہم اس سے کام لیں، نہ لیں گے تو خدا کے یہاں جواب طلبی ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگی ہماری. یہ احساس آپ میں جتنا شدید ہوگا اتنا زیادہ در حقیقت آپ کے اندر تقریب کا جذبہ جو ہے وہ ابھر کر آئے گا اور پیدا ہوگا. اس کے بعد اگر یہ جذبہ ابھر آیا ہے، آپ کے اندر بیدار ہو گیا ہے کہ آپ ایک پیغام اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے جس سے آدمی میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو بھی پیغام آپ کے ذہن میں ہے جسے آپ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اچھی طرح آپ علم حاصل کریں. جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہو، اچھی طریقے سے اس کے متعلقات کا علم آپ کو حاصل ہو، یہ سب سے بڑی اور ضروری چیز. اگر آپ خود سوچئے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں معلوم نہیں، ہماری معلومات اس کے بارے میں کہاں تک درست ہیں، کہاں تک پختہ ہیں، نہیں ہیں، کیا کمی باقی رہ گئی ہے، تو پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ذرا بھی احساس ہو جائے کہ اس مجمع میں ہم سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی کوئی موجود ہوگا تو خود بخود آپ کی زبان گنگ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. کتنے لوگوں کے ساتھ یہ صاحب کا پیش آیا ہے، تقریر کر رہے ہیں، تقریر پوری روانی سے جاری ہے، اب ان کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر جا پڑی مجمع، مثلا اپنے استاد پر جا پڑی، اور ذہن میں یہ ہے کہ بھائی معلوم نہیں کیا غلط بول جاؤں میں، میرے زبان سے کیا غلطی نکل جائے، اور پھر یہ ناراض ہو. بس دیکھتے ہی، اب یہ کہتا نہیں، تجزیہ نہیں کرتا اس کا آدمی وہاں کھڑے ہو کر، ذہن خود اپنے طور پر لاشعوری طور پر گویا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے اندر، بس ایک دم زبان گنگ ہو گئی، اب اس سے کہا ہی نہیں جا رہا. اور ایسا یعنی ایسی سرخ جھنڈی ایسے عالم میں نظر آتی ہے آدمی کو کہ کچھ نہیں، بس بالکل ڈیڈ اسٹاپ ہو گیا، بالکل رک گئی ایک دم گاڑی اور آگے بڑھتی نہیں. اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب میں کیا کہوں. اب کسی ایسی شخصیت پہ نظر پڑ گئی ہے کہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا علامہ معلوم ہوتا ہے اور پتہ نہیں میری کیا غلطی نکال بیٹھے. تو اصل چیز کیا ہوئی جس نے دیکھی، اب تک بھی جو خود اعتمادی حاصل تھی درمیان سے بالکل اس کو اڑا دیا اس نے. کیا چیز تھی وہ؟ یہی بات تھی اصل، یہ کہ ذہن میں آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کچھ غلط بھی ہو. اسے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اس کے مقابلے میں بالکل غلط بات ایک آدمی کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے ذہن میں یہ کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، وہ جو ہے بس اسے اس کے سامنے رکھ دے گا. اس لیے کہ اصل میں ذہن مطمئن ہے اس بات پر کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہو سکتا ہے کہ آپ نے قابل اعتماد ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ ابھی وہ آپ نے جس کو قابل اعتماد ذریعہ سمجھا وہ ٹھیک تھا نہیں تھا، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. جو بات میں کہنے چلا ہوں دراصل یہ ہے کہ آدمی جب تقریر کرنے کے لیے چلا ہے، جو بات بھی لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے ذہن اس کا مطمئن ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے وسعت مطالعہ، کہ آپ اپنے موضوع پر جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی حد تک اتنا مطالعہ کیجئے، اتنی معلومات حاصل کیجئے، کسی سے گفتگو کر کے ہو، پڑھ کر ہو، جو بھی آپ قابل اعتماد چیزیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کا ذہن یہ مطمئن ہو جائے کہ میں جو معلومات دینے چلا ہوں لوگوں کو اس بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہے. بس جب تک آپ کو یہ اعتماد حاصل ہے اس وقت تک آپ پورے اطمینان کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور کوئی جھجک بھی جو ہے وہ آپ کو درپیش نہیں آئے گی. تیسری چیز جو اس سلسلے میں ضروری ہے وہ یہ کہ خود مقرر سامعین کا سامنا انتہائی پر اعتماد طریقے سے کرے، یعنی عملاً جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز، لوگوں کے سامنے آنے کا انداز، بولنے کا انداز خود اپنی جگہ قابل اعتماد ہو، پر اعتماد، لوگوں کو محسوس اس طرح آئے کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ بھائی یہ پوری طرح کمانڈ رکھتا ہے جو بات بھی کہنے چلا ہے. یعنی پہلے ہی سے نہیں معلوم کہ اب جب وہ چلا وہاں سے اسٹیج کی طرف تو پیر اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، چہرے پر اس کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پیشانی پر پسینے کے قطرات جو ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب کیفیت یہ ہوگی کہ وہ مسکرا دے گا، کوئی عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھے گا. یعنی پہلی سے، اور اس کا چونکہ وہ خود اپنی جگہ پر مضطرب ہے، لہذا ان سب کے اثرات اس کا ذہن جو ہے قبول کر لے گا، اور یہ خود ایسا ہوگا کہ اب جب وہاں پہنچا تو اب وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ کیفیت اسی لیے پیدا ہوئی کہ اس نے پہلے مرحلے پر ہی آتے وقت ہی اپنے آپ کو ایک مزوقے کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس لیے آدمی کو، مقرر کو، تقریر کرنے کے لیے جب وہ جائے کسی جگہ، مناسب لباس، مناسب شکل، مناسب انداز، چال ڈھال میں، ہر چیز میں، کھڑے ہونے میں یہ اختیار کرنا چاہیے. اصل ہماری دعوت ہے، اس کا اپنی جگہ خود ایک وقار ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اگر ہم اس سے مناسبت رکھنے والا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر اعتماد کا اظہار ہوگا. خود یہ ہمارے اپنے اندر یعنی پہلے شروع میں آدمی مضطرب ہوتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بلا شبہ یہ سارے معاملات اندر جاری ہیں. پیاس کو وہ پہلے ہی پانی پی کے بجھا سکتا ہے، خود اس سے ایک گنا اطمینان آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف رفع ہو جاتی ہے اس کی، پانی پی لیجئے پہلے ہی آپ. اس کے بعد اب جو کچھ ہے، ابھی آپ کے بس میں تو ہے نہیں کہ اندر دل دھڑک رہا ہے اسے آپ پکڑ کے گویا ٹھہرا دیں، ظاہر ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جب ظاہری انداز سے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آگے کھڑے ہوں گے، تو یہ اپنے آپ کے اندرون کو خود متاثر کریں گے. یہ بالکل فطری بات ہے، غیر فطری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس پہ غلبہ نہ پایا ہو، نظری طور پر سمجھیں گے غیر فطری ہے، تو ایسا نہیں، عملاً یہ بالکل فطری ہے. آپ کو روزمرہ بھی سابقہ اس سے پیش آتا ہی ہے، آپ کو تفکرات نے گھیر رکھا ہے، آپ بہت غمگین ہیں، لیکن ایک شخص آیا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایسے عالم میں اگر آپ ہر وقت غم کو اپنے اوپر مسلط رکھیں اور تفکرات میں ڈوبے رہیں اور اس کا اظہار آپ کی گفتگو سے اور انداز سے اور اس سے ملنے سے سب چیزوں سے ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات بھی انجام نہیں دے سکتے. آپ جن لوگوں سے بے تکلف نہیں ہیں اور ان پر کوئی برا اثر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو لا محالہ آپ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے غم اور تفکرات کو اندر ہی دفن کر دیں اور کوشش کریں کہ اس سے مسکرا کر ملیں، اور آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جب گفتگو چھڑ جاتی ہے، معاملات میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زخم مندمل ہو گیا اور کوئی غم اور تفکر آپ کے اوپر اب مسلط نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول جاتے ہیں، بس یہی کیفیت یہاں ہے کہ اس اضطراب پر پوری طرح قابو پانے کی کوشش کیجئے، اور جب آپ اس طریقے پر اس پر کوشش کریں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ آپ کی اس اضطراب پر اور اس جھجک پر آپ کی خود اعتمادی غالب آتی جا رہی ہے، اور اس تقریری کے دوران میں تھوڑی دیر بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ اب آپ کو کوئی اضطراب نہیں. تو اس لیے آپ کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے اندرونی اضطراب اور جھجک کے اوپر خود ارادی طور پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں. اب اس سلسلے میں کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ جب سامنے تشریف لائیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، یعنی لوگوں کا سامنے جب کریں بالکل آئیں اطمینان کے ساتھ، سیدھے کھڑے ہوں، جیسے کہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ کن لوگوں سے سابقہ پیش آنے والا ہے، یا کوئی ہمارے خلاف بھی آواز اٹھائے گا کوئی شخص، یا کوئی آوازہ کسے گا، یا شرمندگی اٹھانی پڑ جائے کسی سے کسی موقع پر. یعنی پہلے سے ان چیزوں کو ذہن میں آنے ہی نہ دیجیے آپ. آپ کو ان سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ایک چیز پر کمانڈ رکھتے ہیں، پوری طریقے سے عبور رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے آئے، پورے اطمینان کے ساتھ آئیے، آ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوئیے اور حاضرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی تقریر کو شروع کیجیے. اگر آپ بعض کتابیں فن تقریر پہ پڑھیں تو اس میں یہ ہدایت دی جاتی ہے، اور اسکولوں میں بھی ہمیں بعض دفعہ ہمارے اساتذہ نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ سامنے دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے ہی نہیں، پیچھے دیکھیے، یا فلاں جگہ دیکھیے، یا فلاں جگہ دیکھیے. میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں. جس چیز کی عادت آدمی شروع سے ڈالنا شروع کرتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. تقریر مؤثری جب ہوتی ہے جب حاضرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، حاضرین کی توجہ کو حاصل کرنا، یہ اصل کامیابی ہے. اور توجہ اس طرح حاصل ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ تو وہاں پیچھے کی طرف اوپر دو گز اوپر دیکھ رہے ہیں، حاضرین بالکل نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس لیے آپ، یہ غلط ہے کہ ہم سیڑھی بہ سیڑھی چل کے وہاں تک پہنچ جائیں گے، نہیں، آپ کیوں نہیں پہلے سے راست وہ کوشش کرتے جس کو آپ کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. تو ایک دو تین گویا حصوں میں ان مرائل سے گزرنا ہی ہے بہرحال، تو آپ یہیں سے گزریے. اس لیے آپ بالکل حاضرین کی آنکھوں میں آگے ڈال کے دیکھتے رہیے، اب بالکل نہ ڈریے. پھر پورے اعتماد کے ساتھ آپ بولنا شروع کریں، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے کوئی بٹنوں سے کھیل رہا ہے اور کسی نے جناب وہ انگلیاں مسل رہا ہے، یہ سب گویا اضطراری حرکتیں جو ہیں آپ ان کی بالکل عادت نہ ڈالیں، اس میں سے کوئی حرکت آپ نہ کریں، بلکہ اگر پہلے سے یہ عادت ہو یا ایسی حرکت ہونے لگے، اضطراری طور پر آپ محسوس کریں کہ ہمیں کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب انگلیاں اگر کھیل رہی ہیں، انگلیوں کو آپ مڑو رہے ہیں، ہتیلیوں کو آپ مسل رہے ہیں، تو سب پیچھے ہونے دیجیے، لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئے، کیونکہ لوگ تقریر کی طرف ہونے کے بجائے جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں اور جنہیں آپ کی حرکات نظر، آپ کو نظر نہیں آ رہی، ان کو نظر آ رہی ہیں، تو وہ تقریر کے بجائے آپ کی ان حرکتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. اور یہ زیادہ اگر بڑھ جائے اور کچھ منچلے قسم کے کالج ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اسی سے وہ گویا پوری تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ درم برم کر دیتے ہیں پورے دن. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم سے سنسد نہ ہوں. اس معاملے کے اندر میز کا یا کرسی کا سہارا لے لینا، یہ بھی ہمارے لیے بہت کام آتا ہے، اس سے غیر اضطراری حرکات ہاتھ پیر کی جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. اور یہ جو آپ کے سامنے الیکٹرون رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا یہ بھی یہی فائدہ دیتا ہے. اب آپ جو چاہیں پیچھے حرکتیں کرتے رہیں، پیر کانپتے رہیں، آپ کے کچھ کرتے رہیں اگر کھڑے ہوئے، تو اب یہ الیکٹرون جو ہے وہ پردہ پوش ہے اور لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے مقرر کے آدھے سے زیادہ دھڑ پہ کیا بیت رہی ہے، کچھ پتہ نہیں. سینے سے اوپر کا حصہ اس کے سامنے پھر سہارا لے سکتے ہیں آپ باقاعدہ اس کے اوپر. اس لیے یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم نکال دیا ہے لوگوں نے کہ الیکٹرون سامنے رکھا ہوتا ہے اور آدمی جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ سہارا لے کر اپنی کمزوریوں کو بھی چھپا لیتا ہے، کہ میرے جیسا آدمی نوٹس رکھ لیتا ہے آرام سے اس کے اوپر مزے کے ساتھ، وہ بھی سب یہاں رکھے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے اپنے ہاتھ میں آدمی لیے رکھے تو بھی بڑا مشکل ہے. تو اس لیے یہ تو اب ان چیزوں کا رواج ہی ہو گیا. اس لیے میں تو بہرحال یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں جس جگہ پر بھی لوگوں کے یہاں یہ انتظام نہیں، وہ دراصل اس کا انتظام کریں. معلوم نہیں کہ مقرر بیچارہ جسے آپ نے بلایا ہے وہ کتنی کمان رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، تو اچھا ہے اگر اسے اس طرح کا سہارا مل جائے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کا قابل اعتماد طریقے سے اظہار کر سکے، لوگ اس سے متاثر ہوں، اور یہ اس میں بڑی مدد دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا جہاں یہ نہ ملے، تو بلا شبہ میز رکھی ہوئی ہے تو آپ میز کے ایک حصے کے اوپر ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یعنی اور یہ ایسی چیز ہے اس طرح کا سہارا لینا کہ یہ بڑے اچھے اچھے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. نواب بہادر یار جنگ جو ہمارے انڈو پاکستان کے مشہور خطیب گزرے ہیں، اور ان کے خطابت میں تو کوئی یعنی ان کا ثانی نہیں. بلا شبہ مجھے بھی ان کی تقریر سننے کا موقع ملا ہے دہلی میں، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی شیروانی کی گویا دونوں جیبوں کے اندر اپنے انگوٹھے ڈالے رکھتے تھے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ آدمی کو اس سے بڑی بلا شبہ مدد ملتی ہے. چوتھی چیز جو خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، وہ مشق. آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ آدمی کے اندر خوف اور جھجک کیوں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اپنی کامیابی پر اعتماد نہیں ہوتا کہ آیا میں پوری کامیابی کے ساتھ اپنے خیالات لوگوں کے سامنے رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا. اب اعتماد اسے کیوں نہیں ہے اس بات پر کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنی بات کہنے میں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ آیا میں تقریر کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, اتنا ملکہ مجھے ہے یا نہیں ہے. اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس نے ابھی تک اس کا تجربہ نہیں کیا. جب وہ تجربہ کر لے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ کتنا ملکہ میرے اندر ہے. اور ایک دفعہ اگر وہ دو منٹ کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اگلی مرتبہ وہ چار منٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا, اور تیسری مرتبہ وہ پانچ دس منٹ کے لیے لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے. پہلی مرتبہ جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے اردو کے ٹیچر نے مجھے مجبور کیا اور کہا کہ تم تقریر کرو. تقریر تو خیر پھر میں نے کہا ہم سے تو ہوتی نہیں, یاد ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک کہانی لکھ کر دی ایک ذرا سے کاغذ کے اوپر, اور جب میں وہ کہانی سنانے کے لیے گیا تو 500 طلبا حال کے اندر موجود. میرا قد بھی چھوٹا تھا دوسروں کے مقابلے میں, الیکٹرون اچھا خاصا اونچا تھا, تو مجھے اسٹول پہ کھڑا کیا گیا. اب حال یہ تھا کہ ڈگ 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 پیر ہل رہے تھے اور اسٹول کے ہلنے کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی. مجھے کچھ پتا نہیں میں نے کیا کہا, کس طرح کہا, چند سطریں تھی وہ ایک کہانی کی, ان کو بیان کر کے میں واپس آ گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو صدر تھے انہوں نے بعد میں میری پیٹھ ٹھوکی, حالانکہ مجھے خود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ جو آواز انہیں خود مجھے معلوم ہو رہی کہ کیا مذاق ہو گیا. لیکن یقین مانیے کہ ایک سال نہیں گزرا تھا, میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا اسی کا سیکرٹری تھا, تو اسی چیز نے کہ میں کھڑا ہوا لوگوں کے سامنے آیا سامنا کیا, اسی نے یہ ہمت کہ اگلی دفعہ اور بہتر طریقے پہ آیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے پر درحقیقت یہ مشق جو ہے آدمی جب بار بار آتا ہے بار بار کہتا ہے اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے, یہی چیز درحقیقت اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کا سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے. اس طرح سے یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر ہو جائیں, ان کو پورا کر لیں ہم, تو پھر ہم پورے اعتماد کے ساتھ حاضرین کے سامنے آ سکتے ہیں, ہاں وہ کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو. دوسری اہم چیز جو ہے اس سلسلے میں یا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے تقریر تیار کرنا. اور تقریر کی تیاری کے معاملے میں آدھا راست کامیاب تقریر کا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے پیغام, وہ جذبہ وہ آپ کو جذبہ بیتاب کر دے کہ کسی طرح یہ دوسروں کے ذہنوں میں منتقل کرنا ہے. اگر آپ میں بے چینی اور بیتابی پائی جاتی ہے کہ جو کچھ میرے دماغ میں ہے یہ کسی دوسرے آدمی میں منتقل کر دو. شاعر کو آپ نے دیکھا ہے, شاعر کی جو کامیاب تعریف ہے, کامیاب شاعر کون ہے, وہ یہ ہے کہ صاحب وہ بیتاب ہو کہ بس میں نے جو اشعار کہے وہ کوئی سنے. بہت سے لطیفے بھی اس بارے میں مشہور ہیں. تو بالکل یہی جذبہ ہے, آپ ایک پیغام رکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک چیز پک کے تیار ہو گئی ہے, اور اب وہ بے چینی ہے کہ بھئی اسے لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے. اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو گویا تقریر کی تیاری کا آدھا کام جو ہے وہ ہو گیا, آپ کی تقریر ابھی سے کہا جا سکتا ہے کہ کامیاب ہے. جیسا میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو گونگوں کو بھی گویائی مل جاتی ہے, بالکل یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اسی کے لیے بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ تقریر کرنے والے ہوتے ہیں تو چاہے انہوں نے کبھی بھی تقریر کی تیاری کی ہو, پہلے سے بھی چاہے تیار ہو, تب بھی تقریر سے کچھ دیر پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تنہائی ملے اور وہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں، یعنی بالکل ڈوب جائیں اس کیفیت کے اندر، جو کچھ انہیں پیش کرنا ہے اسی کے بارے میں ذہن کے اندر سب چیزیں گھوم رہی ہیں، اور وہ بالکل اس درجے تیار ہو گئی ہیں کہ وہ خود اندر زور لگا رہی ہیں کہ باہر آ جائیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں جو پیغام ہے وہ آپ اس کو دوسروں کے ذہن میں منتقل کرنے کے لیے بیداد ہیں. اس کے بعد پھر اب درجہ آتا ہے اس بات کا کہ اس پیغام کو، اس بات کو مناسب ترتیب اور مؤثر انداز میں تیار کیا جائے، کس طرح لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اب اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. اب اس میں جو تیاری آپ کو کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس موضوع سے متعلق مشہور مقررین کے اقوال جمع کر لیے ہیں، کہ کچھ کوٹیشن جمع کر لیے ہیں، محاورات یاد کر لیے ہیں، پرکشش جملے رٹ لیے ہیں اور نوٹ کر لیے ہیں، کہ یہ نہیں ہے تیاری کا مطلب. تیاری کا مطلب درحقیقت یہ ہے، اور اصلی تیاری ہے بھی یہی، کہ آپ اپنے اندرونی جذبات کو کھود کھود کے باہر نکالیں. اس موضوع سے متعلق جو کچھ آپ کے اندر ہے ذہن میں، اس کی کھدائی شروع کریں آپ. اس کو سوچیں کہ ہم اپنے ذہن میں کیا رکھتے ہیں، اور ان خیالات کی تیاری کریں آپ. یہ اصل تیاری. آپ اس موضوع کے متعلق اب تک جو بھی آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا ہوگا، یا جو ذہن میں آپ کے، بس پہلے اس پر خود غور کرنا شروع کیجئے کہ اس موضوع کے متعلق ہمارے ذہن میں کیا کیا ہے. اس کو تازہ کیجئے، آپ سوچئے اس بات کے اوپر. یہ جسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھودنا بالکل. انہیں ایک آپ تو کشتکاری کر رہے ہیں نا. آپ معدن میں سے جس طرح لوگ کھدائی کر کے اور دھاتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح موضوع سے متعلق مواد اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کیجئے. یہ اصل تیاری کا کام. اس سے لوگ باندھتے ہیں، وہ خدا خدایا اور پکا پکایا چاہتے ہیں کہ کتابوں سے مل جائے، اور اس لیے ناکام رہتے ہیں. جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے، اس طرح کھدائی کر کے حاصل ہوگی، حقیقت یہ ہے کہ وہ آسانی سے محو نہیں ہو سکتی. اور جو پکی پکائی مل جائے گی وہ ایسے ہی چلی بھی جائے گی. تو ذہن میں جب آپ کھدائی کریں گے اس کے اثرات محفوظ رہیں گے. اس لیے اصل تیاری یہ ہے کہ آپ اندر سے نکالنے کی کوشش کریں اور نکالیں، اور پھر ان پر سوچیں، ان کو پروان چڑھائیں، اس پر سوچیں کہ اسے کس طریقے سے، مناسب طریقے سے، ترتیب سے پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، دو مقرر کو لے لیجیے آپ، یہ ایک ہی آدمی کو لے لیجیے. ایک کتاب پڑھتے ہیں آپ یا کوئی مضمون پڑھتے ہیں کسی رسالے میں، اور اسی فورم کے اندر آ کر کے آپ یہ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے اس موضوع پر، اور یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ان صاحب نے اس بارے میں یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. جب آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی متاثر نہیں ہوگا، معاف کیجیے، بلکہ بہت سے لوگ سنیں گے نہیں سرے سے. وہ سمجھیں گے اس میگزین کو ہم خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے. اس کے مقابلے میں جب آپ یہ شکل اختیار کریں کہ وہی مضمون پڑھیں، اسی مضمون کو پیش کرنا ہے، لیکن اس طرح پیش کریں کہ اس موضوع کے متعلق فلاں مصنف نے یہ بات جو کہی ہے یہ اس حد تک درست ہے، میرا ذاتی تجربہ اس سلسلے میں یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. انہیں خود آپ نے سوچا، غور کیا اور وجوہات ڈھونڈی جن سے آپ کو اتفاق تھا، اور لوگوں کے سامنے آپ نے حالانکہ اسی مصنف کی بات حوالے سے کہی، لیکن کہا کہ ان وجوہ کی بنا پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور فلاں بات جو ہے اس دلیل کی بنا پر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اور اب میرا سوچا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ صاحب لوگ چاہے آپ کی بات کو رد کر دیں، آپ کے نتیجے سے اتفاق نہ کریں، لیکن آپ کی بات کو غور سے سنیں گے، کیونکہ ان میں فطری طور پر یہ بات ہوگی بھائی یہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے. اب وہ بات ان کو اس مضمون میں نہیں ملے گی. خود اگر وہ میگزین پڑھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بات نہیں پا سکتے. انہیں معلوم ہے ذہن کو ان کے پہلے سے جو اب یہ کہنے چلا ہے، تو وہ وجہ، وہ دلیل اختلاف کی اور اتفاق کی. مثلا بھائی اتنا ہی کام آپ کر لیجیے، اب آپ کی تقریر جاندار ہوگی اور سب سنیں گے، اور ایک نئی چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ کام آپ کو کرنا چاہیے دراصل، اور یہ جب یوگا کہ جب آپ اپنے ذہن کو اس کام کے اوپر لگائیں گے. اب اس کا طریقہ کیا ہے اس طرح کی تیاری کا؟ اس طرح کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ بھئی جب وہ وقت آئے گا پیر کے روز ہفتے کے روز فورم ہونا ہے بولنا ہے ہمیں، تو ہفتے کے روز شام سے سوچنا شروع کر لیں گے کہ اس موضوع پر کیا بولنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کھدائی کا کام اور پھر اس معدن کے اندر سے نکلا ہوا جو بہت سارا کچرا اور مٹی اور اس کے اندر دھات ملی ہوئی ہے اس صفائی کا کام، یہ اتنا بڑا کام آپ ایک گھنٹے میں نہیں کر سکتے، معاف کیجیے لا محالہ، یہ آپ کو ایک ہفتہ پہلے سے کرنا پڑے گا. وہ جو آپ کو 15 دن بعد یا ایک ہفتے بعد تقریر کرنی ہے، اب سے اس کے بارے میں ذہنن سوچنا شروع کیجیے. جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، بس میں جاتے ہوئے بیٹھتے جو خالی وقت ملتا ہے، ذہنی طور پر کچھ عرصہ لگائیے اس پر سوچنے، ایک دن دو دن چار دن جتنے آپ کو مل جائیں. اور جب وہ وقت آپ کو مل جاتا ہے اور آپ یہ کھدائی کر لیتے ہیں ذہنن، اب اس کے بعد آپ مطالعہ شروع کیجیے اس موضوع پر کتابوں کا. پہلے مطالعہ کرنے کی غلطی کبھی نہ کیجیے، اور جب تک آپ یہ غلطی کرتے رہیں گے کہ موضوع آپ کو بولنے کا معلوم ہوا اور کہا کون کون سی کتابوں میں اس پر مودودی صاحب نے لکھا ہے اور فلاں صاحب نے لکھا ہے فلاں صاحب نے لکھا ہے، تو بس آپ یاد رکھیے آپ کبھی کامیاب مقرر نہیں بن سکتے. آپ کا اپنا اسلوب اسی وقت تیار ہو سکتا ہے، آپ اسی وقت ایک کامیاب مقرر بن سکتے ہیں جبکہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ آپ گویا پہلے خود سوچیں اس موضوع پر جتنا بھی سوچ سکتے ہیں اپنے طور پر، اور اب مطالعہ شروع کریں کہ دوسروں نے کیا کہا ہے. اب اپنے بھی پوائنٹس جو آپ نے سوچے تھے اس دوران میں لکھے ہوئے وہ اپنا رکھیے، ایک کاغذ پر لکھیں، ٹکٹوں پر لکھیں، کئی کاغذوں پر لکھیں، لفافے میں جمع رکھیں، جیب میں جمع رکھیں، بہرحال 10-15-20 جو پوائنٹ بھی آپ لکھ سکیں یا 2-4 ہی لکھ سکیں وہ آپ نے رکھے ہوئے، اور اب جو کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اب جو پوائنٹ اس میں سے آپ کو ملے ان کو بھی لکھتے جائیے. آپ یہ کام کیجیے، گھبرائیے نہیں کتنے پوائنٹ بھی آپ کو لکھنے پڑے. اب جب یہ کام کر لیں کہ ایک موضوع پر آپ مطمئن ہوئے کہ کافی پہلوؤں پر آپ نے مطالعہ کر لیا، اب اس کے بعد بیٹھیے کچھ وقت دیجیے اور اب ان میں سے کسی ایک پہلو کو آپ چن لیجئے اور اس سے متعلق نکات کو باقی رکھیے، باقی کو ختم کر دیجیے. بعض دفعہ ایک موضوع کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ضرور نہیں کہ آپ سارے پہلوؤں پر بولیں، اور یہ کوشش آپ سارے پہلوؤں پر بولنے کی شروع کریں گے تو نہ یہ پہلو پر پیش کر سکیں گے نہ وہ پہلو پیش کر سکیں گے. آپ ان میں سے کسی ایک مناسب پہلو کو لے لیجئے اور اس کے مطابق ان پوائنٹس میں سے جو آپ نے اب تک جمع کیے ہیں اور سوچیں ایک مناسب ترتیب سے رکھ لیجئے. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مطالعہ جو ہے وہ خود بتا دے گا کہ آپ کی اپنی سوچ کا کیا وزن ہے، رہنمائی ملے گی، اور اس سے مطابقت کی بنا پر اس معیار پر کسنے کے بعد جو کچھ آپ نے جمع کیا ہوگا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، اب قدر و قیمت بھی معلوم ہو گئی اپنے کی بھی اور دوسروں کی بھی، تو اب اس مناسبت سے جو ذہن نے قبول کیا ہوگا وہ کبھی آپ نہیں بلا سکیں گے. اس طرح سے آپ تقریر تیار کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب اس طریقے سے آپ تقریر تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی تقریر بہترین تقریر ہوگی، اپنا اسلوب لیے ہوئے ہوگی بالکل منفرد، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کامیاب مقرر بنا سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے ترتیب دینے میں اور خیالات کو پیش کرنے میں کہ بات جو آپ کہنے چلے ہیں وہ صرف نصیحت اور حکم کے انداز میں نہ ہو کہ یہ احکام قرآن و حدیث کے ہیں اور معلوم ہو کہ آپ کو نصیحت لوگوں کو کر رہے ہیں. اس کے بجائے درحقیقت انداز یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ یہ محسوس کریں کہ ہمیں کچھ معلومات دی گئی ہیں. اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی دی کہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں، ایسا پہلو رکھ دیا کہ آدمی آنے والا یہ محسوس کرے کہ ہاں مجھے ایک یہ بات ملی، تو تب وہ اگلی دفعہ اس مجلس کے اندر اس تقریر کو سننے کے لیے آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. یعنی کچھ تو ملنا چاہیے، اسے محسوس تو ہو کہ مجھے یہ بات یہاں سے ملی، یہ انداز ملا، یہ نئی بات معلوم ہوئی. اس کی کوشش کیجیے، اس پر سوچئے کہ کس پہلو سے رکھی جائے، کوئی نئی بات ہے یا نیا پہلو ہے.
اس کو لائیے، یہ سوچیے اور سوچ کر اس کو اپنی تقریر میں مناسب جگہ دیجیے یا اسے اس انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کیجیے. بہرحال اس کے لیے آپ کو مشق کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. شروع میں آپ ناکام ہوں گے لیکن بالآخر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور اسی طرح آپ معیاری مقرر بن سکیں گے. پھر یہ بات کہ جو بات آپ کہنے چلے ہیں وہ زندگی کے معاملات سے متعلق معلوم ہو، ایسا نہ معلوم ہو کہ محض ایک فلسفہ ہے جو بگاڑا جا رہا ہے، معلوم نہیں کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کون سے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. کوئی بات بھی ہو وہ محسوس ہو کہ ہمارے اپنے زندگی کے معاملات سے متعلق، کیونکہ انسان دراصل اپنی زندگی سے دلچسپی رکھتا ہے اصلی طور پر. پھر یہ بات کہ جذبات کو اپیل کرنے والی بھی ہونی چاہیے، محض نرا فلسفیانہ اور منطقی استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں جذبات کی آمیزش ہونی چاہیے، بلا شبہ عقلی استدلال بھی اس میں ہو. پھر اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب آپ اپنی تقریر میں تجزیہ کریں کسی چیز کا، حالت کا، لوگوں کی، یا بات کوئی اصول پیش کریں تو اس انداز میں تجزیہ کریں کہ براہ راست لوگوں پر زد پڑنے کی بجائے بالواسطہ طریقے پر انڈائریکٹلی جو ہے ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیں، اس میں سننے والے خود اپنی شکل دیکھ سکیں اور یہ بات معلوم کر سکیں یا یہ جذبہ ان میں پیدا ہو سکے کہ بھائی اس کے بجائے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. یعنی براہ راست لوگوں کو متون کرنے کے بجائے، ہمارے یہاں مذہبی تقریریں جو غیر مؤثر ہو گئی ہیں اور مولوی خاص طور پر بدنام ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بے شمار پہلو لوگوں کے سامنے دینی رکھتا ہے، بڑے قیمتی رکھتا ہے، مگر اس لیے بدنام ہو گیا ہے کہ براہ راست لوگوں کو اس انداز میں خطاب کرتا ہے کہ جیسے وہ بالکل کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، گئے گزرے ہیں. یعنی ایک صاحب کے کہنے کے مطابق بس اتنی کثر رہ گئی کہ جب انہوں نے بہت ساری برائیاں گنائیں جو بالکل صحیح تھی، لیکن انداز یہ تھا ایک صاحب کھڑے ہو کہنے کے مولوی صاحب اب صرف اتنی کثر رہ گئی کہ ہمیں کتا اور سور اور یہ اور کہہ دیا جائے. یعنی اتنا تو یہ انداز نہیں، مؤثر انداز یہ ہے کہ آدمی براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طریقے پر اس انداز میں اس چیز کو پیش کر دے کہ ایک آئینے کی طرح آدمی کے سامنے آ جائے وہ بات، اور آدمی خود، سننے والا خود یہ انداز لگائے، اپنا خود اس میں محاسبہ کرے اور اس دل سوزی کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائے کہ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ ابھر کے آئے، صرف یہ نہیں کہ بس اس نے سن لیا کہ ہاں بھائی یہ ہے، بلکہ یہ جذبہ ہو کہ ہاں ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے. اگر یہ باتیں آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی تقریر میں پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے تو اپنی جگہ پوری طرح اطمینان ہے کہ آپ نے در حقیقت فن کے لحاظ سے بھی تقریر کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور حکمت اور موعظہ حسنہ کے بھی ان تقاضوں کو پورا کر دیا جو ایک اسلامی دعوت کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے. اور انشاءاللہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بری ذمہ ہوں گے کہ پہنچانے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا اور اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر کس طرح عمل کرتے ہیں اور کس طرح لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں جو بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں جو بھلائی کی ہوں ان پر کاربند ہونے اور ان کو اخذ کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے، اور اگر کوئی اس میں خام بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے.
visit tasqeer.org